بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 اپریل 2010 مسجد دارالسلام باغی جنا لاہور میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی محترم جناب بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں عبادت رب کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. آپ کے علم میں ہے کہ مسجد دارالسلام وہ مقام ہے جہاں بہت سالوں تک متواتر بانی تنظیم اسلامی اور صدر مؤسس انجمن قدام القرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبہ جمعہ دیتے رہے. اور ان کی سب سے بڑی جو نیکی جو ان کا صدقہ جاریہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے لوگوں کا رخ قرآن مجید کی طرف موڑا. انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا بھولا ہوا سبق کہ یہ اللہ کا وہ کلام، اللہ کی وہ کتاب، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے. یہ بھولا ہوا سبق انہوں نے یاد دلایا کہ یہ کتاب صرف اچھے خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر رکھ دینے کی چیز نہیں ہے، کسی بلند جگہ پر گھر میں رکھ دینے کی چیز نہیں ہے، کبھی کبھی اس کو چوم لینے، کبھی کبھی اس کا ناظرے پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انسٹرکشن مینوئل ہے انسان کا. جس طرح ہر مشین کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے، ایک ہدایات آتی ہیں کہ اس مشین کو کس طرح استعمال کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس کتاب میں ہمارا ذکر ہے. اس کتاب کا موضوع انسان ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کس چیزوں پر ہے، خسارہ اور فائدہ کس چیز کا نام ہے، اصل خسارہ اور اصل فائدہ کس چیز میں ہے، یہ کتاب بتاتی ہے. یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور نتیجہ آخرت میں نکلے گا، اور اصل کامیابی اور ناکامی کے فیصلے وہاں ہوں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں وضاحت سے کھول کھول کر تکرار کے ساتھ لوگوں کے ذہن نشین کرائیں. آج میں انہی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آپ کو وہ بنیادی سبق سورہ بقرہ کی ان آیات کے حوالے سے جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ عبادت رب کا اصل مفہوم کیا ہے، عبادت کہتے کس چیزوں کو ہے؟ دور ملوکیت اور دور غلامی میں ہمارے ذہنوں پر جو پردے پڑ گئے کہ ہم نے عبادت کو ایک محدود فعل سمجھ لیا کہ چند مراسم عبودیت ادا کر کے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی بندگی کر لی. اصل بندگی کیا ہے؟ قرآن حکیم ہمیں کون سی بندگی سکھاتا ہے، کس بندگی کا درس دیتا ہے؟ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم آحد الیکم یا بنی آدم ان تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے اولاد، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ صرف میری ہی عبادت کرنا اور یہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کی دعا تو ہم قرآن مجید کھولتے ہی مانگتے ہیں، جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اے ہمارے رب، جس کی ہم نے بندگی بیان کی، جس کو ہم نے رحمان اور رحیم کہا، جس کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، اور اس سے ہم نے قول و قرار کیا، اِیّاکَ نَعْبُدُ وَاِیّاکَ نَسْتَعِینُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور یہ آسان کام نہیں ہے، ہمیں تیری مدد چاہیے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے. اور پھر ہاتھ باندھ کر خشوع و خضوع سے دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت، اور دن میں 20 مرتبہ تو صرف 20 فرض رکعتیں ہیں. ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ہر آدمی خواہ وہ کتنا ہی گناہگار ہو یا وہ کتنا ہی نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب سے یہ استدعا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے میری رہنمائی کر دے سیدھے راستے کی طرف. اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو، شیطان کی عبادت نہ کرنا، تم سے عہد لیا ہے میں نے. وہ ہے اس دنیا میں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں شیطان کے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں شیطان کے لیے روزے رکھتا ہوں، میں شیطان کے لیے زکات دیتا ہوں، یا شیطان کے لیے حج کرتا ہوں. اگر صرف یہی مراسم عبودیت عبادت میں شامل ہیں تو اس کا دعویٰ تو کوئی نہیں کرتا. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں عبادت ہے کیا، کس چیز سے روکا جا رہا ہے، شیطان کیا حکم ہمیں دیتا ہے جو ہم حکم مان لیتے ہیں کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ شیطان کی عبادت کہہ رہے ہیں. اور سورہ یاسین تو ہم پڑھ لیتے ہیں کسی ایسے مریض کے نزدیک کہ جس کی پر نظر کا عالم طاری ہو، یا جس کی روح جہان فانی سے پرواز کر چکی ہو، اور ہم اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے. اسی سورہ یاسین میں وہ آیت ہے، ان ہوا الا ذکر والحق للقوم الکافرین. یہ تو یاد دہانی ہے، اور جس سے کہ انکار کرنے والوں کے خلاف. یاد دہانی نصیحت کس کو کی جاتی ہے؟ زندوں کو کی جاتی ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین وللحق للکافرین. اس پر کی آیت ہے جو میرے کو ذہن میں نہیں آ رہی، سورہ یاسین میں ہی ہے. اور اس کا مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آئے، زندہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، زندہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. یہ تو قرآن ہے، نصیحت ہے، قرآن مبین ہے، اور تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں زندوں کو، اور یہ حق ہو جائے، اس کی بات حق ہو جائے کافروں پر. تو یہ تو یاد دہانی ہے، نصیحت ہے زندہ لوگوں کے لیے. زندوں کو پڑھنی چاہیے سمجھ کر سورہ یاسین، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ شیطان کی بندگی تو نہیں کر رہے، شیطان کی عبادت تو نہیں کر رہے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں جو کہ صراط مستقیم. اور ایک عہد اللہ تعالیٰ نے، یہ عہد تو لیا اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا، اور ایک عہد لیا سورہ اعراف میں رب ہونے کا، جس کا ذکر میں پچھلے جمعوں بھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں. سورہ اعراف میں ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. جب عالم ارواح میں تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، گواہی لی ان کی اپنی جانوں پر کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کیوں نہیں، اللہ نے عہد کیوں لیا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم قیامت کے دن جو ہے نا کہنے لوگوں کہ باری تعالیٰ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو بھولے ہوئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے. اور تقولوا، یا تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، وکنا ذریتا من بعدہم، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا جھوٹے لوگوں کے کاموں پر، باطل لوگوں کے کاموں پر، باطل کام کرنے والوں کی کرتوتوں پر ہمیں ہلاک کر دے گا. یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی فطرت میں سموئے ہوئے اس عہد کو دیکھے کہ میں عہد کر کے آیا ہوں اپنے رب کے ساتھ، پہچان کر آیا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے. اور رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، مالک ہوتا ہے، اور اس کا کہا مانا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو عہدوں کا ذکر کیا قرآن حکیم میں، ایک عہد عبادت رب کا، ایک عہد اس بات کا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور ایک عہد اس بات کا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اور یہی آج کا موضوع ہے میرا، عبادت رب. اس عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبادت کیسے کی جائے؟ قرآن حکیم جب ہم کھولتے ہیں تو پہلے جیسے میں نے کہا سورہ فاتحہ ہے، جس میں کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی. جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پہلی پورا قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے جو ہم نے صراط مستقیم کی رہنمائی اللہ سے مانگی. وہ صراط مستقیم اس قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے ملے گا. وہ صراط مستقیم کی رہنمائی جب ہوگی، جب اس قرآن کو ریلیٹ کریں گے اپنی زندگیوں کے ساتھ، ہم جانیں گے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مدنی دور کی چار صورتیں شروع میں رکھ دی. اس ترتیب میں جس ترتیب میں قرآن حکیم ہمارے سامنے موجود ہے، ان مدنی صورتوں میں شریعت کے تمام موٹے موٹے احکام آ گئے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ترتیبی نزولی کے لحاظ سے تو مکی دور میں جو قرآن حکیم نازل ہوا وہ بعد میں لکھا ہوا ہے، جس میں ایمانیات کی بحث ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت. لیکن جو شریعت کے احکامات ہیں جو مدینے میں آ کر نازل ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی چار صورتیں شروع ہی میں رکھ دی. اور سورہ مائدہ میں وہ آیت آ جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت، اپنی احسان کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، بطور نظام زندگی پسند کر لیا. اسی کلام پاک میں اللہ تعالیٰ شروع میں فرما دیتے ہیں یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت تو پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے، فائدہ کون اٹھائے گا؟ فائدہ صرف وہ اٹھائیں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا، پرہیزگار، جسے معلوم ہوگا میرا ایک مالک ہے جس کا وہ عہد کر کے، جس کے کو پہلے سے جس کو معلوم ہے مالک یوم الدین کہتے ہوئے اس کے ذہن میں احساس ہے کہ یوم جزا اور سزا کے دن کا وہ مالک ہے، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دو رکوعوں میں بات واضح کر دی کہ انسان تین قسم کے ہوں گے. ایک وہ جو ایمان لے آئیں گے غیب کی اس بات پر، دیکھا تو نہیں اپنے اللہ کو، دیکھا تو نہیں قرآن کو اترتے ہوئے، رسول کو دیکھا ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اور اس نے بتایا کہ آخرت ہوگی، اور ان آیات میں آئے وہ بلا آخرت ہم یوقنون، آخرت پر تو ان کا یقین ہے. ایسے لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور صرف یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، فلاح، کامیاب ہونے والے، صرف یہی لوگ، حسر کا مفہوم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کر دیا وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر ہو چکی، ان کو سمجھانا ڈرانا بیکار ہے، نہ وہ سنتے ہیں، ان کے کان بند ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی، اور ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، وہ دیکھتے بھی نہیں جس کو دیکھنا چاہتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مَا ظَنَّ اللَّهُ. اور پھر دوسرے رکوع میں تفصیل سے اللہ نے بتا دیا کہ کچھ وہ بھی ہیں، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم وہ تو نہیں ہیں، معاذ اللہ، کہ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم لا ایمان اللہ پر اور ہمارا ایمان ہے آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کے ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کیوں؟ انہوں نے ایمان بر رسالت کا اقرار نہیں کیا، انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا، رسول کے مقام کو نہیں پہچانا. اور یہ وہ لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق شمار ہوتے تھے کہ وہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے. ان کا ذکر اللہ نے تفصیل سے کیا. اور پھر جب پیغام شروع ہوتا ہے قرآن حکیم کا آیت نمبر 21 تیسرے رکوع کی پہلی آیت سے، تو وہ آیات ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی. بات شروع ہوتی یا ایھا الناس، اے لوگو، ہدایت متقیوں کے لیے ہے، مخاطب پوری بنی نوع انسان ہے. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہو وہ غور کرے، یا ایھا الناس، مالک حقیقی، بادشاہ حقیقی کہہ رہے ہیں، اے لوگو، او عبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. دعوت میں آفاقیت ہے، کوئی مخصوص گروہ، کوئی مخصوص گروپ، کوئی مخصوص نسل، کوئی مخصوص جغرافیائی خطے کے لوگ مخاطب نہیں ہیں، بلکہ پوری بنی نوع انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، او عبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں بنایا، میں نے نہیں بنایا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. بندگی ہے کیا؟ یہی سمجھنا ہے. بندگی کہتے کسے ہیں؟ دن کے چند لمحوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عاجزی سے کھڑے ہو جانے کا نام بندگی ہے، اور اس کے بعد باہر نکل کر منچاہی زندگی گزارنے کا نام بندگی ہے، یا زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے میں، ہر وقت، ہما وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام بندگی ہے. یہ ہے سمجھنے کے لیے، یہ جو فرق ہے ہدل للمتقین اور یا ایھا الناس میں، اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے، ڈاکٹر مرض تشخیص کرتا ہے کہ تمہیں ٹھیک ہے، تمہیں کھانسی ہے، تمہیں برونکائٹس ہو گیا ہے، اس کو ایک دوا لکھ دیتا ہے، یہ دوائیں ہیں استعمال کرو، تمہارے بیماری جو ہے دور ہو جائے گی. اب وہ بیماری، اس بیماری کے لیے وہ دوا تو اس نے لکھ دی ہے، اس بیماری کے مریض کو فائدہ جب ہوگا جب وہ اس نسخے کو استعمال کرے گا. اگر کسی شخص کو ڈاکٹر پر اعتماد ہی نہیں ہے، وہ باہر نکل کر نسخے کو پھاڑ دیتا ہے، یا وہ اپنی مرضی سے اس میں سے چند دوائیں خرید کر استعمال کرنے شروع کر دیتا، پورا نسخہ استعمال نہیں کرتا، یا ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کے نسخے کو استعمال نہیں کرتا، تو ڈاکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس مریض کو شفا ہو. بلکہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائے گا اور بتائے گا کہ مجھے اگر فائدہ نہیں ہوا، اور وہ پوچھے گا، جناب یہ پورا نسخہ آپ نے جتنے دن کے لیے لکھا تھا اور جن ہدایات کے ساتھ استعمال کرنا تھا آپ نے اس طرح استعمال کیا، اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو کہہ گا، جناب میں کیا کر سکتا ہوں، آپ نے میری ہدایات مانی نہیں، آپ نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، تو آرام کیسے آئے. بیماری تو اسی دوا تو اسی بیماری کی ہے. ہر وہ مریض جو اس بیماری کا ہو، اگر وہ دوا استعمال کرے گا تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر مریض دوا استعمال کرنے سے انکار کر دے. تو پیغام پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور پیغام پوری بندگی کرنے کا ہے. اس بندگی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کے دو اور مقامات بھی ہیں. سورہ بینہ 30ویں پارے میں ایک مکی سورت ہے، اور بینہ کہتے ہیں ٹھوس ثبوت کو، روشن دلیل کو، سالڈ ایویڈنس. اور اس بینہ میں، سورہ بینہ اسم بامسمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور اہل کتاب اور مشرک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ہم ایک بینہ نہ بھیج دیتے. کیوں باز آنے والے نہیں تھے؟ کہ اللہ نے وقتاً فوقتاً جو رسول اور انبیاء بھیجے ان کی تعلیمات میں تحریف کر کر کے دین کی شکل اتنی بگڑ چکی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ ایک بینہ بھیج رہے ہیں، حتیٰ تعطیہم البینہ. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک عظیم الشان رسول جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے. رسول پہلے، عظیم الشان رسول، اس لیے کہ اس رسول نے اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی گواہی دے دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مطلوب انسان ہے اللہ کو، ایسا انسان ہونا چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے. اور پھر اس میں آتی ہے آگے آیت، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفا ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر اس چیز کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین، پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص نیت کے ساتھ، لہ الدینہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے پورے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اللہ کی اطاعت، حنفاء یکسو ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ، تین ایڈجیکٹیوز ہیں عبادت کے ساتھ، اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. تو جب اللہ کی بندگی کر لی تو پھر نماز اور زکات کا حکم الگ کیوں؟ اسی لیے سمجھانے کے لیے کہ صرف نماز، روزے، زکات، حج کو عبادت نہ سمجھ لینا، عبادت کا مفہوم اس سے وسیع تر ہے. وذالک دین القیمہ، اور یہ ہے قیم دین، سیدھا دین، صحیح دین. اور سورہ حج ہے سترویں پارے میں، سترواں پارے کا آخری رکوع ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یہاں پر اے ایمان والو سے خطاب ہے. کیوں؟ اس سے پہلے تین آیات میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت کی بات آ چکی. بات وہاں بھی آخری رکوع میں یا ایھا الناس سے شروع کی گئی تھی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو اس کو. اس کے بعد ایمان باللہ کی، ایمان بالرسالت کی، ایمان بالآخرت کی بات ہے. اور پھر جو ایمان لے آئیں اب وہ مخاطب ہیں کہ وہ عمل کریں، ان کو ایک پروگرام دیا جا رہا ہے عمل کا. اور یہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اور مکی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مکے میں قرآن نازل ہوا اہل ایمان کو براہ راست مخاطب نہیں کیا. جہاں پر بھی مخاطب ہیں واحد کے صیغے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، ان کے ذریعے سے بعض دفعہ کہا گیا قل لعبادی الذین آمنوا، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے. اس انداز میں مخاطب خطاب ہے. لیکن یہ دوران سفر ہجرت، کیونکہ اب مدینہ میں ایک ریاست قائم ہونے والی ہے، مدینے میں ایک سکون کی جگہ مہیا ہونے والی ہے، جہاں آزادی ہوگی مسلمانوں کو کھلی فضا میں اپنے دین پر عمل کرنے کی، ان کو ایک لائح عمل دیا جا رہا ہے. ارکو وسجدو، رکو و سجود کرو، وعبدو ربکم اور اپنے رب کی بندگی کرو، وفعلوا الخیر اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. رکو و سجود بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور عبادت کرو اپنے رب کی اور بھلائی کے کام کرو. یہ عبادت کا لفظ تو گاڑا ہو گیا. اور ایک بات اور غور کر لیجئے کہ قرآن حکیم ہے کہ جس میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، اے لوگوں سے خطاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے اس دنیا میں، جن کی دعوت اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے نام لے لے کر، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت نوح، وہ کہتے تھے یا قومی عبد اللہ مالکم من لاہم بیر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیونکہ وہ رسول اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسان کے لیے مبعوث ہوئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. جبکہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ رسولا الی بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے. ان کے پیروکاروں نے اس دعوت کو سب لوگوں تک پھیلایا، لیکن حضرت عیسیٰ کا اپنا قول، اللہ کا قول نقل ہوا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. محمد رسول اللہ ہیں جن کی دعوت میں آفاقیت ہے. تمام انبیاء اور رسولوں کی مشترک دعوت جو قرآن حکیم کی مکی صورت میں آئی ہے وہ یہی ہے یا قومی عبد اللہ مالکم من لاہم بیر. یہ عبادت کا لفظ عبدیت، عبد کیا ہوتا ہے، یہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور جن کی زبان میں نازل ہوا تھا ان کو اس کا مطلب خوب معلوم تھا کہ عبد کسے کہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ اللہ کو بھی پہچانتا تھا، عبد کو بھی پہچانتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ اذن سے رخصت ہو گئے، لیکن نام ان کا عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ. آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، یعنی میرے کہنے میں ہے، یہ میرے ماتحت ہے، میں جو کہوں گا یہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، یہ میرا کہنا مانے گا. تو وہ لوگ بھی عبد کا لفظ استعمال کرتے تھے اپنے غلام کے لیے، یہ میرا آدمی ہے، میرا غلام ہے، میرے کہنے میں ہے، میرا اطاعت گزار ہے. قرآن حکیم میں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، انہیں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور تم ایمان لاؤ اللہ پر، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو. فرعون اپنے احسان گنواتا ہے کہ تم نے ہمارے محل میں پرورش پائی ہے، ہم نے تمہارے بارے بڑے احسانات ہیں، آج تم ہمارے مقابلے پر آ رہے ہو، چیلنج کر رہے ہو ہمیں. حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ تم نے مجھ پر احسان کیے ہیں، میری ذات پر احسان ہے، انا بستہ بنی اسرائیل، لیکن بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. اور ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قول نقل کیا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تو فرعون بڑے اپنے شہانہ انداز میں کہتا ہے اچھا اللہ کے رسول ہیں آپ، وقومہما لنا عابدون، تم دونوں کی قوم تو ہماری غلام تھی، اطاعت گزار تھی. تو اس معنی میں یہ قرآن حکیم میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ لفظ غلام کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، لیکن جب یہ لفظ ہماری دین کی اصطلاح بن گیا تو اس اطاعت کے ساتھ ساتھ اب اس میں محبت اور شوق شامل ہو گئے. اللہ کی مکمل اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ، اور یہی وہ تعریف ہے جو امام ابن تیمیہ نے اس لفظ کی کی، لفظ العبودیہ یتضمن کمال الذل وکمال الحب. یہ لفظ عبادت جو ہے اس کے اندر مضمر ہیں حد درجے کی پستی، حد درجے کا تذلل اور حد درجے کی محبت. اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن قیم، وہ کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، اس عبادت کی دو روٹس ہیں، کم غایت الحب حد درجے کی محبت، ما غایت الذل والخضوع حد درجے کا اپنے آپ کو پست کر دینا، بچھا دینا، عاجزی اختیار کرنا حد درجے کی اللہ کے سامنے. یہ عبادت کا ایک محدود تصور ہے کہ صرف نماز روزہ کر لیں تو عبادت پوری ہو گئی، ہم فرض نمازیں پڑھ لیں، ہم ان نمازوں کو باجماعت مسجد میں جا کر ادا کر لیں، ہم رمضان کے 30 روزے رکھ لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی گنجائش دے تو ہم حج بھی کرائیں، اور اتنا مال جمع ہو جائے کہ ہم زکات دینے لگیں تو ہم تو متقی پرہیزگار ہو گئے، اور اگر ہمارا اور دل چاہے تو پھر ہم کچھ نفل عبادت کر لیں، کوئی نفلیں بھی پڑھ لیں، نفلی روزے بھی رکھ لیں گاہ بگاہ، اور صدقہ خیرات کریں اور نفلی حج یا نفلی عمرے کر لیں. یا پھر ایک مسخ شدہ تصور ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے علاوہ اپنے ذہنوں سے کچھ عبادات اختراع کر لیں، یہ کام کر کے ہمیں ثواب ہوگا، چاہے اس کام کی سند ہمیں دین میں سلف میں نہ ملتی ہو. اللہ کی اطاعت ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے اللہ کے رسول نے کی. یہ سیکھنے کے لیے ہمیں سیرت رسول کا مطالعہ کرنا پڑے گا، احادیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ یہ سیکھنے کے لیے ہمیں صحابہ کے طرز عمل کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تابعین تبع تابعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے دین پر کیسے کاربند ہو کر دکھایا، کیسے دین پر عمل کر کے دکھایا. وہ دین تھا جو اللہ کے رسول اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ خلافت کا نظام جو جاری و ساری کر کے گئے تھے، جس میں کہ خلیفہ امیر المومنین کہلاتا تو تھا لیکن اصل حیثیت اس کی اصل معنوں میں وہ سمجھتا تھا کہ میں خادم المومنین ہوں، وہ مومنین کے اہل ایمان کا کوئی ایک پیسہ بھی بلا ضرورت خرچ کرنے کا متحمل نہیں ہوتا. وہ امیر المومنین اتنا ڈرنے والا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اسے یہ خوف رہتا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، دریا کے کنارے پر جانور انسان نہیں، تو عمر سے پوچھو گی. اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سرکاری ڈیوٹی پر گئے تھے بیت المقدس، ذاتی کام سے تو نہیں گئے تھے، اور بیت المال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہو چکی تھی اور اتنے رفاہی کام ہوتے تھے اور خیال رکھا جاتا تھا یتیموں کا، اور جو نئے نویلے بچے پیدا ہوتے تھے نو مولود بچوں کا، کیا اس بیت المال میں دو اونٹ نہیں دے کے غلام کے لیے کپڑے لے لیتے؟ یہ اللہ پرہیزگاری، یہ خدا خوفی، یہ انہی کا ترہ امتیاز تھا جنہوں نے دین کا صحیح مفہوم سمجھا تھا. ہم عبادت کا ایک مصف شدہ تصور اپنے ذہنوں سے تراش کر لیتے ہیں، جب کچھ عبادات کر کے ہمارا دل نہیں بھرتا اور ہم عبادت کے اصل مفہوم کو نہیں سمجھتے کہ عبادت تو کہتے اس کو ہیں کہ زندگی کی ہر سانس میں ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کیا جائے، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ذہن سے کچھ افعال و اعمال تراش لیتے ہیں کہ شاید ان سے بھی ثواب ملے، جن کا حکم نہ ہمیں اللہ نے دیا، نہ اللہ کے رسول نے دیا، نہ اللہ کے رسول کی سیرت میں، نہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے ان کی سیرت میں، اور تابعین و تبع تابعین. یہ میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے ملحق زمانہ، پھر اس سے ملحق زمانہ، جو تابعین تک یا تبع تابعین تک پہنچتا ہے. یہ تین ادوار دنیا کے زمانوں میں سے بہترین زمانے ہیں. لہذا جس طرح بندگی اللہ کی، جس طرح عبادت کلی اللہ کی اس دور میں کی گئی، وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. عبادت کا ایک ناقص تصور بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ تو سمجھیں کہ تمام کام اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن اگر اس میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت بھی اس میں نہ ہو تو پھر وہ کام جو ہیں ان میں کوئی ادھورا پن ہے، تھوڑی سی کوتاہی ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ ہی کی آیت. جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت بہت شدید ہوتی ہے، وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. ایک موقع پر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو ہم تو بڑے دعوے سے، بڑے زور سے، جوش سے کہیں گے ہم تو عاشق رسول ہیں. اس میں رسول کی دعویٰ کرنے کی دعوت نہیں دی جا رہی، اس کا بلاوا نہیں دیا جا رہا، بلکہ سوچ سمجھ کر کہنے والی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہہ دیا کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں. کہا نہیں، کیا اپنے آپ سے بھی زیادہ؟ تو انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا کہ ہاں، بلکہ تھوڑی دیر توقف کیا، سوچا، اپنے اندر جھانکا، پھر کہا الان، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. سوچ کر جواب دیا، اپنا جائزہ لے کر جواب دیا. ہم تو وہ ہیں جو بلا سوچے سمجھے عشق نبوت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں اس کا مفہوم بھی سمجھاؤں گا، لیکن میں اس موقع پر بات ختم کرتے ہوئے سورہ توبہ کی اس آیت کا حوالہ دے دوں. آیت نمبر 24 ہے، بات ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ہے تاکہ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، اور سوال اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے. اللہ نے ترازو فکس کر دی، قائم کر دی کہ اپنے اس میں تول لو. قل، اے نبی کہہ دیجئے، اور یہ آخری دور کی نازل شدہ صورت ہے، ان کا انا آباؤکم، کہ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے قبیلہ، برادری، بھائی بند، رشتہ دار، وہ اموال ان اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وہ تجارت ان تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں کساد مندی کا بڑا ڈر رہتا ہے، وہ مساکن تردونہا، اور تمہارے وہ مسکن جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار میں رہو، جاؤ گو مگو میں رہو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دے۔ بات ذرا سخت ہے لیکن اللہ کے کلام کی ہے، اللہ نے تو ترازو فٹ کر دی کہ دیکھ لو یہ 8 چیزیں ہیں علائق دنیاوی اور 3 چیزیں ہیں تمہارے دین سے متعلق، تول کر دیکھ لو کہ کس چیز کی طرف تمہارا رجحان زیادہ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد، محنت، مشقت، اللہ کی بندگی، اپنی کامل پوری کی پوری، اپنی تمام زندگی کے ہر گوشے میں، وہ تمہاری سیاست ہو، وہ تمہاری معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، صلح و جنگ ہو، رہن سہن ہو، لباس ہو، معاملات ہو، سب پر حاوی ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو ٹھیک، ورنہ جائزہ لو۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے، اور بات تو ساری ہدایت کی ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔